الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ حج کے اہم مناسک میں سے ایک قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اسے بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو، تین پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں جو باتیں ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمائی کہ جو قربانی کے بڑی جسامت والے جانور ہیں جیسے اونٹ اور گائے، فرمایا اسے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، چونکہ ان کے ذریعے ایک عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، تو قربانی کا ایک فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے جو اللہ کے نام پر اونٹ اور گائے کو ذبح کر رہا ہے، تو یوں اس اعتبار سے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر اس سے کھانے کو ملتا ہے اور آخرت کے اندر تمہارے لیے اجر کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے ذبح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان پر اللہ کا نام لو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لو، اور ایک پاؤں ان کا بندھا ہوا ہو، اور جیسے اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا ایک گھٹنا جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے اور نحر کیا جاتا ہے، تین پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے اور یوں اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ذبح کے بعد ان کے پہلو گر جائیں، کہ جب وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کی قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے گوشت میں سے کھاؤ۔ اب اس کے گوشت کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جو قربانی کرو اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ، اور جو تم سے اس کے گوشت کا سوال کرے اسے کھلاؤ، اور جو نہ بھی سوال کرے، قناعت کرنے والا ہے، جتنا ہے اس پہ راضی ہے، دوسرے سے سوال نہیں کرتا، اسے بھی کھلاؤ۔ تو گوشت قربانی کا جو ہے وہ خود بھی کھایا جائے۔ یہاں حج کی قربانی کا بیان ہے، لیکن عام قربانیوں کے احکام بھی یہی ہیں کہ جو قربانی منت کی نہیں ہے اس میں سے خود کھاؤ، جو منت کی ہے اس میں سے خود کھانا منع ہوتا ہے، وہ فقراء کا حق ہوتا ہے، لیکن جو عام قربانیاں ہیں، خواہ وہ حج کی عام قربانی ہے جیسے حج قران اور حج تمتع کی قربانی کی جاتی ہے، یا حج افراد والا بھی اپنی طرف سے قربانی کر لے، تو فرمایا کہ اس میں سے خود کھاؤ، اور جو قناعت کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ، جو مانگنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانور ہم نے تمہارے قابو میں دے دیے۔ اب قابو میں دے دیے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جانور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اونٹ کی طاقت ہم سے زیادہ ہے، اونٹ ہم سے زیادہ جاندار ہے، ہم سے زیادہ طاقت والا ہے، لیکن ہم اسے ذبح کرتے ہیں، وہ ہمیں ذبح نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے قابو میں دے دیا، اسے اللہ نے وہ عقل نہیں عطا فرمائی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اسے وہ طریقہ نہیں پتا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے قابو میں یہ قربانی کے جانور دے دیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قربانی کا مقصد اور قربانی میں اخلاص کی شرط کو بیان کرتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اے حبیب نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، خون تمہارے سامنے بہ جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو تو گوشت کا نفع تو تم نے اٹھایا، اللہ کی بارگاہ تک یہ گوشت اور خون نہیں جاتا. ہاں جو تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جو اخلاص تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جاتا ہے. تو لہذا صرف اور صرف اسی پر اپنی نظر نہ رکھو کہ ہم نے کیسا جانور قربان کر دیا، شہر کا سب سے مہنگا جانور اور سب سے خوبصورت جانور اور سب سے طاقت والا جانور اور سب سے اونچے قد والا جانور، ان چیزوں کے اوپر ہی توجہ نہ رکھو. یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے. اگر دل کے اندر اخلاص کا ذرہ نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو بھلے دنیا کا سب سے بڑا مہنگا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. اور اگر دکھنے کے اندر جانور تو بیچارہ چھوٹا سا ہو، قیمت بھی اس کی کم ہو، لیکن قربانی کے قابل ہو، وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا لیکن دل میں اخلاص اعلیٰ درجے کا موجود ہے، تو یہ اس دنیا کے سب سے بہترین جانور سے بڑھ کر قربانی کرنے والے کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروائے گا کہ جس کے دل میں اخلاص نہیں تھا. اور اس چھوٹے سے جانور ذبح کرنے والے کے دل کے اندر اخلاص موجود تھا. تو فرمایا کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روکا گیا تھا، کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا تھا، حج نہیں کرنے دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ مسلمانوں کا دفاع اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور چونکہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، مسلمان آگے سے عرض بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کہ ہم اسے بدلہ لیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اور آپ منع فرما دیا کرتے تھے. پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو پھر جہاد کی اجازت دی گئی. تو وہ جو جہاد کی اجازت کی پہلی آیت ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی. چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے. ان آیتوں میں فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرتا ہے، دور کرے گا. آج تک یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک مسلمانوں پر مظالم ہوتے تھے، کفار تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرے گا. اب غلبہ مسلمانوں کا ملے گا اور کفار مغلوب ہوتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے بد دیانت نا شکرے کو ناپسند کرتا ہے. بد دیانت نا شکرہ اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. اب وہ بد دیانتی اور نا شکری اس کی ایمان کے اعتبار سے ہو یا اس سے نیچے کے اعتبار سے. تو جو بد دیانت ہیں خواہ وہ کاروبار میں بد دیانتی کرتے ہیں، امانت میں بد دیانتی کرتے ہیں، یتیموں کے مال میں بد دیانتی کرتے ہیں، ملک کی خاطر دین کی خاطر شہید ہونے والوں کے جو اس کے ان کے جو پیچھے رہ جانے والے بچے ہیں ان کے مالوں کے اندر بد دیانتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اور ناشکروں کو اللہ ناپسند کرتا ہے جو نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، نعمتوں کو گناہ کے اندر استعمال کرتے ہیں، خدا کا رزق کھاتے ہیں لیکن پھر بھی بے صبری اور شکوے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے، جنہیں تنگ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، فرمایا اب انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا. یہ بیچارے کم تھے، قلیل تھے، بے سر و سامان تھے، طاقت نہیں جن کے پاس، ان پہ ظلم کیا گیا، انہیں تنگ کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کو جواب دینے کی اجازت دے دی گئی. اسے کہتے ہیں دفاعی جہاد، جوابی اقدام، کہ ان پر چونکہ ظلم کیا جاتا تھا تو اب ان کو اجازت دے دی گئی کہ جو تم پہ ظلم کرے ان سے بدلہ لو، ان کو بتاؤ کہ ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ تم ہمیں اس طرح دباتے رہو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے، اللہ نے اجازت دی ہے انہیں بدلہ لینے کی تو اللہ ان کی مدد بھی فرمائے گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ تھے کہ جنہیں اس بات پر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ان کے گھر بار سے نکال دیا گیا. کس بات پہ؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. خدا کو ماننے پر، خدا کی محبت میں، خدا کی خاطر، خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وطن چھڑوا دیے گئے، بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا، کاروبار ان کے تباہ کر دیے گئے. تو فرمایا کہ صرف اس بات کے اوپر ان پر یہ ظلم کیے گئے، اب انہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ جنہوں نے تم پر زیادتی کی تھی ان سے بدلہ لو جا کے، اب اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو اس سے تم بھی بدلہ لینے کی تمہیں بھی اجازت ہے. اب اللہ تعالیٰ جہاد کی حکمت بیان فرماتا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے کہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع کروا دے، ایک دوسرے کو تباہ کر دیتا، دوسرا تیسرے کو تباہ کر دیتا، تیسرا چوتھے کو تباہ کر دیتا، فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر اگر یہ نہ ہوتا، اگر ایسا تاریخ کے اندر نہ ہوتا تو نہ راہبوں کی عبادت گاہیں بچتی، نہ عیسائیوں کے گرجے بچتے، نہ یہودیوں کے کلیسا بچتے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں بچتی. مشرق غالب آتے، مشرق اللہ کو ماننے والوں کو سب کو تباہ و برباد کر دیتے. تو یہ جہاد کی جو فرضیت ہوتی رہی اور جہاد کا جو سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اس کی حکمت یہ ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں وہ بچی رہیں، وہ محفوظ رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بھی جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ گرجے بچ جائیں، ایسا نہیں. اس کا مراد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہاد کا حکم دیا گیا. کیوں؟ کہ انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد ہوا، کفار کی طاقت ٹوٹی تو یہودیوں کے جو کلیسا تھے ان کی عبادت گاہیں بچ گئی. اس کے بعد بنی اسرائیل کے نبیوں پر جہاد فرض ہوا، انہوں نے جہاد کیا تو جو عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں، راہبوں کی عبادت گاہیں تھیں، وہ بچ گئیں. اور مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مسجدیں بچتی ہیں. اور یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو ہر ہر زمانے کے اعتبار سے جہاد اس لیے فرض ہوتا رہا تاکہ اللہ کے نام جہاں لیے جاتے ہیں وہ جگہ محفوظ رہے. تو یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ اسی طرح چلاتا ہے. اگر مسلمان ہر زمانے میں پسپا ہوتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی پسپا ہوتے، بعد میں عیسائی پسپا ہوتے، درمیان کے زمانے میں اور نبیوں کی امتیں پسپا ہوتی تو مشرکین غالب آ جاتے ہیں. تو جو کفر کی طاقت ہے اس کا توڑنا ضروری ہے. کفر کی طاقت ٹوٹتی ہے تو دین حق کی طاقت پھیلتی ہے. اس لیے آج بھی دیکھ رہے، جس ملک کے پاس طاقت ہے، غلبہ ہے، وہ اپنی حکمرانی چلاتا ہے، وہ اپنا آرڈر دنیا میں چلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت اور پاور اس کے پاس ہے. جب مسلمانوں کے پاس تھی تو دنیا کے اندر مسلمان اپنا حکم چلاتے تھے، اور مسلمانوں کا حکم کون سا ہوتا تھا؟ جو قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا، جو حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا. تو جب مسلمان مغلوب ہو گئے، کفار غالب آ گئے، تو اب کفار کی حکومت چلے. تو اس لیے کفار کا زور توڑنا ضروری ہے، تاکہ اسلام کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہے. اگرچہ ملکوں کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر اجازت ویسے بھی ہوتی ہے کہ آئیں آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں, لیکن وہ جو کفار ہیں ان کے لیے اسلام قبول کرنے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے لیے ایک قسم کی باعث ترغیب بن رہی ہوتی ہیں. تو کفر کی طاقت کا ٹوٹنا جو ہے وہ ان کے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ جو اقدامی جہاد ہے یہ اس کی حکمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی ذمہ داری بیان فرمائی. حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے حکمرانوں کے لیے کہ جنہوں نے صرف مال جمع کرنا اور بس اسی طرح کے کاموں کو اپنی زندگی کا اور اپنی حکمرانی کا مقصد بنایا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کا مقصد کیا بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے. چار باتیں ارشاد فرما کہ اللہ جن کو اقتدار دے یہ چار کام ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہیں. نمبر ایک, نماز قائم رکھیں. نماز قائم رکھیں کہ مسلمانوں کو اس کے اوپر ہر اعتبار سے جو سہولت دے سکتے ہیں وہ سہولت دیں, جو قانون بنا سکتے ہیں وہ قانون بنائیں, انہیں نماز کی طرف, انہیں مسجدوں کی طرف لانے کے اقدامات کریں. یہ نہیں ہے کہ حکمران نہ خود نماز پڑھے نہ کبھی نماز کے بارے میں دوسروں کو بولے, بلکہ ایسے ایسے ہمارے ہاں لوگ گزرتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے آج کا زمانے میں کہ نماز پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا تو دور کی بات ہے یا نماز کے لیے انتظامات کرنا تو دور کی بات ہے, جو نماز پڑھے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جو مذہبی وضع قطع اور حلیہ اختیار کر لیتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اگر یہی کیا جائے گا تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ایسے لوگوں کا ہوتا ہے. دوسری بات فرمائی زکوٰۃ دیں, خود زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ وصول کریں اور زکوٰۃ کی ترغیب دیں اور زکوٰۃ کا نظام بنائیں اور نیکی کا حکم دیں, بھلائی کا حکم کریں. لوگوں کے اندر حکمران کا یہی کام نہیں ہے کہ اس نے صرف ٹیکس جمع کرنا ہے اور اس نے بس صرف یہی کام کرنا ہے. یہ جو جدید نظام حکومت دنیا کے اندر رائج ہیں ان کے اندر صرف یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب, حکومت کا کام ہے کہ ملک کا دفاع کرے اور ٹیکس جمع کرے, بس دو چار اور کام ہے ان کے پلے میں ڈال دیے اور اس کے بعد باقی سب مال کھاتے رہے. وہ یہ نظام حکومت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھلائی کا حکم دیں, وہ نیکیوں کی ترغیب دیں, وہ معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلنے کا ذریعہ بنیں, وہ لوگوں کو اخلاق سکھائیں, وہ لوگوں کی دینی تربیت کریں, وہ لوگوں کو مینر سکھائیں, وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں, وہ لوگوں کو دین پر چلائیں, وہ لوگوں کو دین پر چلنے کا طریقہ بتائیں, وہ انہیں علم دین ان کے درمیان پھیلائیں, وہ یہ کام کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس جمع کرے اور فارغ, ایسا نہیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی برائی سے روکیں. برائی سے روکیں, یہ نہیں ہے کہ جو مرضی برائی معاشرے میں پھیلتی رہے, بے حیائی اور گندے ڈرامے اور فلمیں اور گندگی اور ڈانس اور رقص اور کامیڈی اور جناب کفریات بکتے رہیں لوگ اور فلمیں عام ہوتی رہیں, جو مرضی ہوتا رہے, نہیں یہ سب کیا جی, یہ کلچر ہے, یہ رقص ڈے ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. حکمران اگر یہ کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں جواب بھی اتنا کا دینا پڑے گا. اگر 10 کروڑ لوگ گناہ کریں گے تو 10 کروڑ کا حساب اس حکمران کو دینا پڑے گا جس کی یہ رعایا تھی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ کام کریں, یہ برائی سے روکیں. برائی کیا ہے؟ برائی وہ ہے کہ جس کو صرف لوگ برا سمجھیں. جسے اللہ برا قرار دے وہ برائی نہیں, جسے قرآن برا کہے وہ برائی نہیں, جسے اللہ کے رسول برا کہیں وہ برائی نہیں. تو یہ اچھائی اور برائی کا کون سا معیار ہے کہ اللہ رسول کسے اچھا کہیں تو ان لوگوں کی نظر میں وہ اچھائی نہیں, اللہ رسول جسے برا کہیں ان لوگوں کی نظر میں برائی نہیں ہے. نہ گانا برا ہے, نہ فلم بری ہے, نہ ڈرامہ برا ہے, نہ بے حیائی کے کپڑے برے ہیں, نہ جناب یہ رنگ برنگے جو پوسٹر اور بینرز اور جو بڑے بڑے پینا فلیکس اور بورڈ وغیرہ لگے ہوئے, بے حیائی کے جتنے اشتہارات لگے ہوئے, اس کے اندر کوئی برائی کوئی نہیں. کیوں یہ جناب, یہ تو ایسے چیزیں بیچ رہے ہیں, یہ تیل صابن بیچ رہے ہیں, بس اس میں کیا ہو گیا؟ تو وہ جو قرآن کی آیتیں, وہ جو اللہ رسول کے فرامین ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ جو ان کو برا کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں, ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کہتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں. تو حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بس وہی کہ دو چار کام اپنے ذہن کے مطابق سوچ لیں اور بس اپنی حکومت کو دوام دینے اور ووٹ اکٹھا کرنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے اندر لگے رہیں، یہ حکومت کے کام نہیں ہے. حکومت کے کام یہ ہے جو اللہ یہاں بیان فرماتا ہے، سرحدوں کی حفاظت، ملک کی حفاظت، یہ ساری چیزیں یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہیں. ملک بھی ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے چار ذمہ داریاں بیان کی ہیں یہ کس نے کرنی ہے؟ اور جو کرنے والے ہیں الٹا ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو لوگوں کے اندر بدنام کرنے کی اور ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل عطا فرمائی. اس کے بعد کفار چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی اور سابقہ قوموں کے احوال اور ان کے انجام بھی بیان کیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی کہ اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور قوموں کو یہ سمجھایا گیا کہ پچھلی قوموں نے نبیوں کا ان رسولوں کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تم بھی اپنا خیال کرو کہ تم بھی اسی طرح تباہ و برباد نہ کر دیے جاؤ. چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان النكير. اور اے حبیب، اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے بلند و بالا محل خالی پڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، اگر کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے تو آپ سے پہلے بھی یہی ہو چکا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہیں مانا، قوم عاد نے اپنے رسول کو نہیں مانا، قوم ثمود نے اپنے رسول کو نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو نہیں مانا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نہیں مانا. تو فرمایا کہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ اللہ کے رسولوں کی تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ انہیں ایذا دی جاتی تھی، انہیں جھٹلایا جاتا تھا، انہیں معاذ اللہ جھوٹا کہا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا. وہ جھٹلاتے تھے، میں ڈھیل دیتا، میں ڈھیل دیتا تھا، میں ڈھیل دیتا تھا، پھر ان کی گرفت ہوتی تھی اور تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان آیا تباہ ہوگی، قوم عاد تباہ ہوگی، قوم ثمود تباہ ہوگی، نمرود تباہ ہو گیا، قوم لوط تباہ ہو گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوگی. تو جس جس نے رسول کا مقابلہ کیا، رسول کو جھٹلایا، ان کو تباہ بھی کر دیا گیا، خدا کی گرفت ان کے اوپر ہو گئی. اور اب کیا حال ہے؟ جن بستیوں میں، جن علاقوں میں وہ رہتے تھے، بستیوں والے ہلاک کر دیے گئے، ان کی چھتیں، مکانوں کی چھتیں گری پڑی ہیں، کنویں جہاں سے پانی پیتے تھے ویران پڑے ہوئے، بلند و بالا محل خالی پڑے ہوئے، اب کوئی نہیں ہے ان کے اندر. تو فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو تمہیں جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ کی مہلت باقی ہے تب تک تو ان کی بچت ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر ان کا معاملہ یہی ہوگا، لہذا ان کے لیے بہتر ہے کہ ایمان لے آئیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین تھے ان پہ عذاب مختلف انداز میں آیا. ان کو اس انداز میں تو نہیں آیا کہ طوفان آیا اور سب کو تباہ کر دیا گیا یا سمندر میں غرق کر دیے گئے. میدان بدر میں جو کفار کی ہلاکت تھی وہ خدا کا عذاب تھا، جو اور غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ کی گرفت تھی وہ خدا کا عذاب تھا جو کافروں پہ آیا. اب لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں، پس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو کفار مکہ ہیں، جو اے محبوب علیہ السلام آپ کے مخالف، کیا یہ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں؟ اور یہ جو اللہ نے ویران بستیاں بیان کی ہیں کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں؟ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے اندر دل نہیں ہے جن سے ان کو عقل آئے سمجھ آئے؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں جن سے ان کو نصیحت کی بات سننے کو ملے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں۔ آنکھیں تو اندھی نہیں، آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، اور آنکھ کا اندھا ہونا اللہ کی بارگاہ میں معیوب نہیں۔ آنکھ کا اندھا ہونا تو ایک جو ہے وہ ایک تکوینی معاملہ ہے، لیکن جو دل سینوں کے اندر ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ تباہی لاتے ہیں، اور یہ خدا کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہے، اور ان کے دل اندھے ہو چکے۔ دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ دل اندھا ہوتا ہے جب گمراہی پر، جب غلط بات پر، جب سرکشی کے اوپر ہٹ دھرمی دکھائی جائے، جب کوئی کفر پہ ڈٹ جائے، گمراہی پہ ڈٹ جائے، تو پھر اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ کفر اور ایمان کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، جب آدمی گناہ پہ اصرار کرتا ہے، گناہ کے اندر مزہ محسوس کرتا ہے، گناہ اس کو اچھا لگتا ہے، نیکی اس کو بری لگتی ہے، تو پھر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ دل کی تاریکی کا سبب بنتے ہیں، دل کی نابینائی کا سبب بنتے ہیں، دل کے اندھے پن کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کے اندر لوگ ایسے ڈوبے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں ان کے کان سنتے نہیں، ان کو جتنا مرضی دکھائیں ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں صحیح بات قبول کرنے میں اندھی ہو چکی، ان کے کان جو ہے صحیح بات سننے کے لیے اندھے ہو چکے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں جو مضمون ہے وہ ہے کہ کفار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جو عذاب آنا جلدی آئے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت آئے گی، اور جس قیامت کی یہ جلدی مچا رہے ہیں اس کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس قیامت کا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر۔ تو یہ جس کی جلدی مچا رہے ہیں، جس کی جلدی مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ان کے حق میں بہتر نہیں، وہ تو ان کی بربادی ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی عذاب کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جو عذاب آنا ہے آ جائے، تو کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح ویران، ان کے مکانات ویران کر دیے جائیں، ان کے کنویں جو ہے وہ پانی سے خشک کر دیے جائیں، ان کے مکان گرا دیے جائیں، ان کے بلند و بالا محلات کو خالی کر دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا؟ تو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں؟ تو یہ جو جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کوئی عقل مند آدمی اپنی بربادی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عذاب میں جلدی کرتے، اللہ نے اگر ان سے عذاب کی وعید سنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا؟ ایک دن 1000 سال کے برابر۔ اور فرمایا کہ کتنی بستیاں جن کے ظالم ہونے کے باوجود انہیں ڈھیل ملی لیکن وہ نہیں مانے، تو عذاب نے پکڑ لیا اور پھر پلٹ کے خدا کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب، انذار۔ انذار کا مطلب ڈر کی وعیدیں سنانا۔ نبی پاک علیہ السلام خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈر کی وعیدیں بھی سناتے تھے، تو یہاں سرکار علیہ السلام کی اس منصب کو بیان کیا، اور مومن اور کافر کا جو انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ تم فرما دو اے لوگو، میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ عاجز کر دینے والے ہیں وہ جہنمی ہیں، جو ہماری آیتوں کے بارے میں اس خیال سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو عاجز کر دیں گے، فرمایا وہ جہنمی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اور اس کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ واقعہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ ایک آیت پڑھتے اور وقف کرتے، ٹھہر جاتے، پھر آیت پڑھتے ٹھہر جاتے، پھر آیت پڑھتے ٹھہر جاتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح آیات پڑھ رہے تھے، ایک جگہ پر بتوں کا تذکرہ تھا، افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تو یا یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اب درمیان میں وقف کیا، وقف کیا تو اب سننے والوں کے اندر مسلمان بھی تھے کفار بھی تھے، وقف ہوا تو شیطان نے کافروں کے کان میں اپنی طرف سے اس سے ملتا جلتا جملہ بتوں کی فیور میں ڈال دیا۔ کفار کے کانوں میں شیطان نے اس آیت کے جو الفاظ ہیں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ ان کے کان میں ڈال دیا، جو بتوں کی فیور میں تھا، جو بتوں کی شان کے بارے میں تھا۔ تو کفار بڑے خوش ہوئے کہ ہیں یہ تو، اچھا کفار یہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ جو ٹکڑا انہیں درمیان میں سنائی دیا ہے یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تلاوت فرمایا، تو اب گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی بھی تعریف کی ہے اور ان کے قرآن کے اندر بتوں کی شان بھی نازل ہوئی ہے۔ تو کفار بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس خوشی کا جب اظہار کیا اور یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ یہ کیا ہوا، شیطان نے یہ درمیان میں کیا کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بتوں کا رد کر رہے ہیں، توحید کا بیان کر رہے ہیں، اور شیطان نے درمیان میں اپنی ملاوٹ کر دی۔ تو اب اس واقعے پر جو منافقین تھے وہ تردد میں پڑ گئے، جو مشرک تھے وہ خوش ہو گئے، اور جو مسلمان تھے وہ رنجیدہ بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے کہ نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر سکتے کہ آپ بتوں کی تعریف کے اندر کو بات نشاط فرما دے، یہ شیطان کی کوئی کرشمہ سازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہوا کہ اللہ کا نبی تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں شیطان نے اپنے کچھ جملے اپنی طرف سے کافروں کے کان میں ڈال دیے، یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، شیطان پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اور اس واقعات کے پیش آنے کی حکمت کیا ہے، اس واقعے کے پیش آنے کی ایک تو یہ ہوتا تھا کہ شیطان ایسا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو محفوظ رکھتا تھا اور شیطان کی جو درمیان کی حرکت اور اس کے جو الفاظ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمائش فرماتا تھا، امتحان فرماتا تھا۔ جو منافق تھے وہ متردد ہو جاتے تھے، اپنے ایمان پہ ہل جاتے تھے، جو کافر تھے وہ خوشیوں سے اچھلتے تھے، اور جو مومن تھے وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو یوں اس طرح کے واقعے کے ذریعے ایمان والوں کے ایمان کی اور منافقوں کے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی اور کافروں کی آزمائش ہوتی تھی۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں جو یہاں آیت مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کلام کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ اپنی آیت کو پختہ کرتا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہیں اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اپنی آیتوں کو پکا کرتا ہے تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں۔ تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بیان فرما دیا کہ یہ واقعہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا کہ ان کے پڑھنے کے دوران شیطان نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ بول دیے اور وہ لوگوں کے کان میں ڈال دیے۔ یہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہر نبی ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا کہ شیطان اس طرح کی حرکت کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کے اس ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا تھا کلام کو، اور اپنے کلام کو پختہ کرتا تھا، اسے مستحکم رکھتا تھا اور اسے ثابت رکھتا تھا۔ اور یہ بات فتنہ بن جاتی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری تھی، جن کے دل سخت تھے، اور وہ پھر جھگڑے میں پڑ جاتے تھے کہ نہیں نہیں ہم نے تو سنا، ہمارے تو کانوں نے سنا ہے، نبی نے جو ہے یہ تلاوت کی ہے، تو وہ پھر اس طرح کے جھگڑوں کے اندر پڑ جاتے تھے۔ لیکن جو اہل علم ہیں، وليعلم الذين اوتوا العلم، جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو کہ شیطان نے درمیان میں کچھ پڑھ دیا، شیطان کے پڑھنے کو وہ نبی کے قرآن کے حق ہونے پر دلیل بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ شیطان اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اور جب ایسی واقع ہو جاتی ہے تو گویا ان کے اس علم کی تائید ہو جاتی ہے، اور وہ ہر اعتبار سے مختلف دلائل کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے کچھ جو ہے وہ گڑبڑ کی گئی ہے، اللہ کا نبی ان چیزوں سے معصوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی آیات کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔